शुरू करिए, बंद कर दीजिए। الحمد لله وكفى وسلام على عباده المصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. تو یہ ہماری قرآن مجید کی تفسیر اور تربیہ کلاس ہے، اس میں ہم سورۃ الانبیاء کی تفسیر پڑھ رہے ہیں معرفۃ القرآن کی جلد نمبر 6 سے. تو پچھلی کلاس میں ماشاءاللہ ہم آگے بڑھے ہی نہیں، جہاں پر تھے ادھر ہی کھڑے رہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ بہت ساری ڈسکشن ہماری ہو گئی تربیت کے موضوع کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ اس کو اس میں برکت عطا فرما دے، اور جو ہمارا مقصد ہے اس مقصد کو اپنی رحمت سے پورا فرما دے کہ قرآن مجید کے تحت ہم اپنی تربیت کرنا چاہتے ہیں، یعنی اسی کی تفسیر کے تحت ہی اس کے ضمن میں ہی ہم تربیتی مضامین کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر کے اور اپنی ذہنی اصلاح، اپنی فکر کی اور سوچ کی اصلاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ارادے میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے اور مقبولیت و قبولیت عطا فرمائے. تو ان آیات جن کا کہ نمبر آپ کے شیئر اسکرین کے اوپر لکھا ہوا ہے، نمبر 78 سے 82، تو ان کے معروف مسائل ہم پڑھ رہے تھے. تو اب آگے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ، امید ہے کہ سب کے سامنے کتاب ہوگی، لنک بھی بھیج دیا جاتا ہے، اس کے اوپر بس ایک کلک کر لیں تو معرف القرآن کی جلد نمبر 6 آپ کے سامنے کھل جائے گی. پھر سورۃ الانبیاء کا جو ہے پیج نمبر 207 ہے، تو اس کا سکرول، اس پر سکرول کر کے آپ پہنچ جائیں. سامنے کتاب ہو تو زیادہ آسانی ہو جاتی ہے، اور اگر فزیکل کتاب موجود ہے تو وہ سب سے اچھا ہے. تو ہم پڑھ رہے ہیں کہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قتادہ اور زہری سے اس واقعے کی روایت اس طرح کی ہے کہ یعنی کیا واقعہ ایگزیکٹلی ہوا تھا جس کے جس کے بعد جو ہے وہ یہ والی آیت نازل ہوئی، یعنی ان آیات کا شان نزول، ٹھیک ہے، وہ کیا تھا. ایکچولی ان آیات کا شان نزول تو نہیں کہیں گے، لیکن ان آیات میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے تو وہ واقعہ کیا تھا، ٹھیک ہے، وہ یہ تھا کہ دو شخص حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان میں ایک شخص بکریوں والا اور دوسرا کھیتی والا تھا. کھیتی والے نے، یعنی کھیت والے نے بکریوں والے پر یہ دعویٰ کیا کہ اس کی بکریاں رات کو چھوٹ کر، یعنی کھل گئیں، اس کی بکریاں جہاں بھی اس نے باندھی ہوئی تھیں تو وہاں سے کھل کر کے نا میرے کھیت میں گھس گئیں اور کھیت کو بالکل صاف کر دیا، کچھ نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے. وہ ہوگا کوئی سبزیوں کا کھیت ہوگا، یا کوئی ایسی اس قسم کی ہو سکتا ہے لوسن کا کھیت ہو، یا پودینے کا کھیت ہو، یا دھنیا کا کھیت ہو، اس طرح کی چیز جو ہے وہ بکریوں کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ کھا کے ختم کر دینا آسان ہوتا ہے، تو بالکل ہی صاف کر دیا نا اور کچھ بھی نہیں چھوڑا. غالباً مدعا علیہ نے اس کا اقرار کر لیا ہوگا، یعنی بیان کر رہے ہیں کہ بکریوں والا جس کے اوپر کھیت والے نے دعویٰ کیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس نے اس کا اقرار کر لیا ہوگا کہ ہاں بھائی میری بکریاں واقعی چھوٹ کر کے اس کے کھیت میں چلی گئی اور انہوں نے اس کے کھیت کو صاف کر دیا، اور بکریوں کی پوری قیمت اس کے ضائع شدہ کھیت کی قیمت کے برابر ہوگی، ٹھیک ہے. یہ انہوں نے پرائس انالیسس بھی کر لی ہوگی یا کاسٹ انالیسس بھی کر لی ہوگی. اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ بکریوں والا اپنی ساری بکریاں کھیت والے کو دے دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو چیزیں قیمت ہی کے ذریعے لی اور دی جاتی ہیں، جن کو عرف فقہا میں ذوات القیم کہا جاتا ہے، وہ اگر کسی نے ضائع کر دی تو اس کا ضمان قیمت ہی کے حساب سے دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ حضرت نے یہاں پر ایک فقہ کا اصول لکھ دیا ہے کہ فقہ کے اندر جو معاملات کے ابواب ہوتے ہیں، یعنی جن کے اندر انسانوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں نا، تو ان کو معاملات کے چیپٹرز کہا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے نا عبادات کے چیپٹر، جس کے اندر آپ کو طہارت پڑھائی جاتی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب فقہ میں پڑھایا جاتا ہے، وہ عبادات کہلاتی ہیں جو کہ بندے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک چیپٹر ہوتا ہے جو کہ معاملات کا چیپٹر ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ انسانوں کے درمیان کے معاملات پڑھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان میں عمومی طور پر سب سے پہلا چیپٹر جو ہے وہ بے اور شراء کا چیپٹر ہوتا ہے، یعنی بائنگ اینڈ سیلنگ، کہ وہ کیسے بیچا جائے گا، کیسے خریدا جائے گا، اس کی کیا کیا شرائط ہوں گی، کیسے جو ہے وہ یہ جو خرید و فروخت ہوتی ہے وہ جائز ہو جاتی ہے، کیسے یہ خرید و فروخت جو ہے وہ ناجائز ہو جاتی ہے، اور کیسے یہ سود بن جاتی ہے، سود حرام ہے، وغیرہ وغیرہ، ساری تفصیلات اس میں پڑھائی جاتی ہیں. تو اب اسی چیپٹر میں ایک اصول لکھا ہوتا ہے کہ بھائی جو قیمتاً چیزیں خریدی اور لی جاتی ہیں نا، ان کو ذوات القیم کہا جاتا ہے، یعنی قیمت والی چیزیں، ٹھیک ہے. اسکرین جو شیئر کی ہوئی ہے نا، اس کو دیکھیں گے تو اس پہ آیت نمبر لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو فقہا کے عرف میں اس کو ذوات القیم کہا جاتا ہے. وہ اگر کسی نے ضائع کر دی تو اس کا ضمان قیمت ہی کے حساب سے دیا جاتا ہے، یعنی دس از ہاؤ اٹ از ریکمپینسڈ، ٹھیک ہے. بس قیمت دے کر دی جاتی ہے، دوبارہ سے وہ معاملہ پورا ہو جاتا ہے. بکریوں کی قیمت چونکہ ضائع شدہ کھیتی کی قیمت کے مساوی تھی، یعنی برابر تھی، اس لیے یہ ضابطے کا فیصلہ فرما دیا گیا. ضابطے کا فیصلہ یعنی یہ اصول کے مطابق یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ بھئی بکریاں اٹھا کر کے کھیت والوں کو دے دی جائیں گے. یہ دونوں مدعی اور مدعا علیہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت سے واپس ہوئے تو دروازے پر ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے دریافت کیا کہ تمہارے مقدمے کا کیا فیصلہ ہوا. جیسے گویا کہ کسی کمرے سے باہر نکل رہے تھے اور باہر جو ہے نا ان کی ملاقات سلیمان علیہ السلام سے ہو گئی، جیسے کبھی ہوتا ہے نا گزرتے ہوئے کہ ہاں بھائی کیا فیصلہ ہوا تمہارا، تم لوگ اندر گئے تھے اپنا فیصلہ کروانے کے لیے، تو میرے ابا حضور نے کیا فیصلہ کیا، کیونکہ داؤد علیہ السلام ان کے ابو تھے. تو ان لوگوں نے بیان کر دیا کہ بھائی انہوں نے تو یہ فیصلہ کر دیا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس مقدمے کا فیصلہ میں کرتا تو اس کے علاوہ کچھ اور ہوتا، یعنی میں یہ والا فیصلہ نہ کرتا، ٹھیک ہے، جو فریقین کے لیے مفید اور نافع ہوتا، فریقین یعنی دونوں فریقوں کے لیے فائدہ مند ہوتا، میں ایسا فیصلہ کرتا. اچھا اب یہ بات تو انہوں نے انسٹنٹلی کہہ دی سلیمان علیہ السلام نے، ٹھیک ہے. لیکن اب دیکھیں انہوں نے کیا کیا سلیمان علیہ السلام نے، کہ ایسا نہیں کیا کہ وہ ان دونوں کو لے کر کے باہر نکل گئے اور اپنے کمرے میں لے گئے اور وہاں پہ جا کر کے ان کو کہنا شروع کر دیا کہ میرے ابا نے تو اچھا فیصلہ نہیں کیا، میں تمہیں اچھا فیصلہ بتاتا ہوں اور تم جو ہے نا وہ اس کے مطابق اپنا معاملہ کر لو. ایسا نہیں کیا انہوں نے، بلکہ سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ ان دونوں کو لے کر کے والد صاحب کے پاس دوبارہ پہنچے. تو وہی فرماتے ہیں کہ پھر خود والد ماجد حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر یہی بات عرض کی. حضرت داؤد علیہ السلام نے تاکید کے ساتھ دریافت کیا، یعنی سلیمان علیہ السلام سے بڑا تاکیداً دریافت کیا کہ وہ کیا فیصلہ ہے جو دونوں کے لیے اس فیصلے سے بہتر ہے، جو میں نے فیصلہ کیا اس سے بہتر وہ کون سا فیصلہ ہے جو تم کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ بکریاں تو سب کھیت والوں کو دے دیں کہ وہ ان کے دودھ اور اون وغیرہ سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے سپرد کر دیں کہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت اگائے، یعنی جو سبزیاں وغیرہ اس کی بکریوں نے کھا لی ہیں نا، یہ پھر سے ان کو بوئے اور پھر سے ان کو پانی وانی دے کر کے بڑا کرے، ٹھیک ہے. جب یہ کھیت اس حالت پر آ جائے جس پر بکریوں نے کھایا تھا تو کھیت والے کو دلوا دیں اور بکریاں بکرے والے کو، یعنی پھر اس کے بعد واپس کر دیں، کھیت والے کو واپس کر دیں اور بکریاں بکرے والے کو واپس کر دیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے اس فیصلے کو پسند فرما کر کہا کہ بس اب فیصلہ یہی رہنا چاہیے، اور فریقین کو بلا کر دوسرا فیصلہ نافذ کر دیا، ٹھیک ہے. یعنی فریقین کو بلوا کر، فریقین وہیں کمرے کے کونے میں کہیں کھڑے ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام تو ان کو لے کے واپس آ گئے تھے نا، تو اب ان کو اپنے قریب بلوا کر کے ان سے کہا کہ ہاں جو میرے بیٹے نے کہا ہے نا، میں بھی اسی کی تائید کرتا ہوں اور وہی فیصلہ میری طرف سے بطور بادشاہ, کیونکہ داؤد علیہ السلام جو ہے وہ بادشاہ بھی تھے اور یعنی قاضی بھی تھے, بادشاہ ہونے کے ناطے وہ قاضی والا کام بھی کر رہے تھے, تو انہوں نے فیصلے کو نافذ کر دیا, اسٹیبلش کر دیا. جیسے کہتے ہیں نا وہ جج صاحب جو ہے وہ اپنا ٹھپا لگا دیتے ہیں فیصلے کے اوپر کہ ہاں بھائی یہی فیصلہ. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کتنی خوبصورت بات یہاں پہ ہمیں ملتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک بہتر سلیوشن تھا, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے جو ہے نا وہ اس سلیوشن کو اپنے طور پر حل نہیں کیا بلکہ وہ اس کو لے کر کے اپنے والد صاحب کے پاس ہی گئے, ٹھیک ہے نا, اور والد صاحب ہی کو بتایا. وہ ایسا بھی کر سکتے تھے کہ وہ الگ لے جاتے اور خود جو ہے وہ لوگوں کو کہتے کہ بھائی میرے پاس جو سلوشن ہے وہ زیادہ بہتر ہے, اور واقعی ان لوگوں کو پسند بھی آتا کہ ہاں بھائی اس کے اندر تو مفاہمت ہو رہی ہے, اس میں تو نہ میری بکریاں جا رہی ہیں اور نہ ہے نا, تو فائدہ تو یعنی ان کو پسند تو آنا ہی تھا. لیکن ہوتا کیا کہ اگر سلیمان علیہ السلام ان کو الگ لے جا کر کے یہ فیصلہ سنا دیتے نا, تو اس سے کیا ہوتا کہ ایک بد اعتمادی کی فضا پیدا ہو جاتی, ٹھیک ہے نا. اور جو داؤد علیہ السلام جو کہ اس وقت کے حکمران تھے, بادشاہ تھے, بڑے تھے, تو ان کے خلاف عوام کے دل میں ایک نفرت یا کراہیت کا کوئی جذبہ پیدا ہو جاتا کہ دیکھو انہوں نے اچھا فیصلہ نہیں دیا, بلکہ اچھا فیصلہ جو ہے نا وہ تو انہوں نے دیا. تو گویا کہ کراؤن پرنس صاحب جو ہے نا, سلیمان علیہ السلام ایک طرح سے اس زمانے کے کراؤن پرنس تھے, اور وہ داؤد علیہ السلام جو ہے وہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس وقت کے پرنس یعنی کنگ تھے, ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے, کراؤن پرنس کے بارے میں تو ایک اچھا دل میں جذبہ پیدا ہو جاتا, لیکن جو کنگ صاحب ہیں ان کے خلاف دل کے اندر ایک بدگمانی پیدا ہو جاتی, اور اس سے جو ہے نا پھر ملک کے اندر ایک انارکی کی سچویشن پیدا ہو جاتی, ایک فساد والی صورتحال پیدا ہو سکتی تھی, ٹھیک ہے. تو ایسا انہوں نے نہیں کیا بلکہ خود بات یعنی اپنے والد کے پاس ہی لے گئے اور انہی سے بیسیکلی جو ہے نا وہ اس فیصلے کو ویلیڈیٹ کروایا, اپنی بات کو بڑے سے کنفرم کروایا, ویلیڈیٹ کروایا, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہوئی, کوئی انارکی پیدا نہیں ہوئی, کوئی بدگمانی پیدا نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. اور داؤد علیہ السلام کا بھی ریئیکشن دیکھیں کہ داؤد علیہ السلام نے اپنے اتنے یعنی نیک اور پرہیزگار بیٹے سلیمان علیہ السلام, یہ بھی تو آگے جا کر کے نبی بننے والے تھے نا, تو ظاہر ہے یہ بھی نیک ہی تھے, پرہیزگار ہی تھے اور عقل مند بھی تھے, تو باپ نے بھی جو ہے نا وہ ایسے نہیں ریئیکٹ کیا کہ تمہاری کیا مجال تم میرے فیصلے کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے ہو, تم مجھے جو ہے وہ یعنی کیا کہتے ہیں سیکنڈ جج کرتے ہو میرے دیے ہوئے فیصلے کو, تم اپنی ڈیڑھ انچ کی مسجد بنانا چاہتے ہو یا اپنی, یعنی اس طرح کی الٹی سیدھی کوئی بھی بات نہیں کری انہوں نے, بلکہ انہوں نے عوام کی خیر خواہی کو سب سے اوپر رکھا اور انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم یقین ضرورتاً مجھے بتاؤ, یعنی ضروراً تم مجھے اس فیصلے سے آگاہ کرو جو تمہارے ذہن میں آیا ہے, جو کہ تم سمجھتے ہو کہ ان لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر ہمیں ایک بہت اہم ادب نظر آتا ہے, ایک بہت اہم ادب, ٹھیک ہے. وہ کیا ہے اگر آپ سے پوچھیں کہ اس ادب کو اگر آپ کوئی عنوان دے سکیں کہ ہمیں کون سا والا ادب ملتا ہے, جیسے ادب کی بہت سارے ٹائپس ہیں نا, ایک ابھی آپ کی کلاس جو تھی اتوار کو جو عالمہ کورس کے اندر آئی ہیں کہ جی طالب علم کے لیے آداب, ٹھیک ہے نا, تو کچھ آداب ہوتے ہیں جو کہ طالب علم کے لیے آداب ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں بندگی کے آداب یعنی اللہ کی بارگاہ کے آداب, اور کچھ ہوتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ادب, ہے نا. تو ادب کی بہت ساری برانچز ہیں, بہت ساری سمجھ لیں عنوانات ہیں, یہاں پر کون سا والا عنوان نظر آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا والدین کا ادب. غلط تو خیر اس کو نہیں کہہ سکتے, صحیح کہا آپ نے, والدین کا ادب, ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پر صرف ایک باپ بیٹے والا معاملہ تو نہیں تھا نا, یہاں تو اس سے بڑھ کر کے اور کیا بتا سکتے ہیں, نبی کا ادب, ٹھیک ہے جی, نبی کا ادب بھی آتا ہے. اور بھی بتائیں, ادب کا ایک اور چیپٹر بھی اس سے پتا چلتا ہے, شیخ کا ادب. اچھا داؤد علیہ السلام جو تھے وہ ان کے شیخ بھی تھے. خیر ٹھیک ہے آپ کہتی ہیں تو مان لیتے ہیں شیخ، ورنہ سلیمان علیہ السلام بھی نبی تھے تو چلیں، ابھی شاید ان کو نبوت نہیں ملی تھی تو داؤد علیہ السلام ان کے شیخ ہوں گے۔ بہرحال پولیٹکس کا ادب، یہ پولیٹکس کا ادب کا مطلب کیا، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ پولیٹکس کا ادب ٹھیک ہے، مطلب آئی کین سی کہ ویئر یو آر گیٹنگ ایٹ۔ بڑوں کا ادب، تو وہ والدین کا ادب، بڑوں کا ادب، چلو ایک ہی چیز ہو گئی نا۔ بادشاہ کا ادب، یہ پولیٹکس کا ادب، یہ بادشاہ کا ادب۔ دینی شخصیات پر اعتماد، اب یہ اعتماد میں نہیں پوچھ رہا آپ سے، ادب کا پوچھ رہا ہوں، ادب کا کون سا والا باب ہے؟ امیر کا ادب، عہدے کا ادب، اچھا ریسپیکٹ آف لا۔ اچھا چلیں، یہ تو آپ نے اس سے آپ نے یہ سمجھا کہ جی بارگاہ الوہیت کا ادب، تو نبوت کا ادب، تو طالب علم کا ادب۔ یہاں پر ایک سمجھنے، یہ آج جو اصل میں آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں نا، یہاں پر ایک کام ہو رہا ہے، اس کام کے کیا آداب ہونے چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کھانے کا کام کر رہے ہیں، تو کب کھانے کے آداب ہوتے ہیں نا کہ جی ایسے بیٹھنا چاہیے اور جو ہے وہ کھانے کی طرف جھکنا چاہیے، ٹیک لگا کے نہیں کھانا چاہیے اور ہاتھ سے کھانا چاہیے، رائٹ؟ تو کھانا ایک کام ہے، اس کھانے کے کام کے آداب کیا ہوتے ہیں؟ اسی طرح یہاں پر کون سا والا کام ہو رہا تھا کہ جس کے آداب، حکمی ادب، صحیح رائے کا ادب، ہاں یہ صحیح رائے کا ادب، تھوڑا سا آپ پہنچ رہی ہیں ادھر، خیر خواہی کے آداب، قوانین، اچھا بس چلے ٹھیک ہے ان شاء اللہ، اداب، ہاں ادب آف اپوزیشن، بہت زبردست، ٹھیک ہے، بڑوں سے اختلاف کے آداب، آداب اختلاف، یہ ٹھیک ہے، کیونکہ ساجد نے پھر آپ کے سامنے یہ بھی بات کری نا کہ وہ سلیمان علیہ السلام الگ لے کے چلے جاتے ہیں کہ ہاں بھی مجھے تو ان کے فیصلے سے اختلاف ہے، اب وہ اس اختلاف کو جو ہے وہ کیسے ہینڈل کرتے، تو وہ ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ الگ لے جاتے اور اپنا فیصلہ سناتے، اور اس سے جو ہے نا وہ ایک انارکی پیدا ہو جاتی، ٹھیک ہے نا، لیکن انہوں نے کیا وہ بڑے کے پاس ہی لے کر کے گئے، اور وہیں پہ جا کر کے انہوں نے اپنی اختلاف رائے جو ہے وہ اپنے بڑے کو بتا دی، انہیں کو بتا دی، ٹھیک ہے نا، اور بڑے نے بھی جو ہے وہ اس اختلاف کو جو ہے وہ ویلکم کیا، ٹھیک ہے نا، اس کے خلاف نہیں ہو گئے، غصہ نہیں کرنا شروع کر دیا، بلکہ اس کو ویلکم کیا، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں اختلاف کے آداب۔ کسی کے ساتھ آپ کو اصولی اختلاف ہے یا کسی کے ساتھ آپ کو علمی اختلاف ہے، تو اب اس کو آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ آپ کے آداب کے چیپٹر کے اندر ایک اور ایڈیشن ہو گئی، ٹھیک ہے، اور یہ آپ نے ظاہر ہے ہم نے جو علم حاصل کیا ہے تو اس علم کو سب سے پہلے تو ہم نے اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے کہ ہم جو ہے وہ آپس میں گھروں کے اندر بھی اختلاف ہو جاتے ہیں، بڑوں سے اختلاف ہو جاتے ہیں چھوٹوں کو، چھوٹوں سے اختلاف ہو جاتے ہیں بڑوں کو، ہے نا، ایک گھر کے اسٹرکچر کے اندر، تو اب وہاں پہ ہم نے ان اختلافات کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، خیر خواہی کے ساتھ ہینڈل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پر بیوی ہے، شوہر ہے، بچے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب وہاں پر شوہر جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے شوہر کا مقام بنایا ہے، جو کہ آج کل تو خیر وہ نکال دیا گیا ہے، دنیا سے بھی نکال دیا گیا ہے، دین سے بھی نکال دیا گیا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول نے تو وہ مقام بتا دیا تھا، ہے نا، دین کو ہم چینج تو نہیں کر سکتے، چاہے کتنا ہی چاہیں چینج کرنا، تو شوہر کو تو اللہ تعالیٰ نے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچا مقام عطا فرمایا تھا، ٹھیک ہے نا، تو اب سمجھ لیں مثال کے طور پر جیسے یہ والی سچویشن ہے، تو شوہر جو ہے نا وہ داؤد علیہ السلام کے مقام پر ہے، اور بیوی جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے مقام پر ہے، اور وہ جو مدعا اور مدعا علیہ جو آئے تھے وہ بچے ہیں، گویا کہ عوام الناس، ٹھیک ہے نا، اب شوہر نے کوئی فیصلہ سنایا بچوں کے معاملے میں، اور بیوی صاحبہ جو ہے وہ ان کو وہ فیصلہ پسند نہیں آیا، یا یہ کہ فیصلے سے زیادہ اچھا ان کے خیال میں کوئی فیصلہ ہے نا، اب ایک طریقہ کیا ہے کہ وہ بچوں کو لے کے جائیں اور ان سے کہیں تمہارا باپ تو ہے ہی پاگل، تمہارا باپ تو بس ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، اس کو تو ویسی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ تو ایسی اپنی چلاتے ہیں اور اب وہ اتھارٹی جو ہے وہ امپوز کرتے رہتے ہیں، اور تمہارے ابا نے بالکل اچھی بات نہیں کری، غلط بات کری، ہے نا، اب یہ ساری باتیں اگر بیگم صاحبہ بچوں سے جا کے کہیں گی تو بچوں کے دل میں ابا کی تو نفرت ہی پیدا ہوگی، رائٹ، اور ابا کے دل میں ابا کے بارے میں جو ہے وہ دل کے اندر جو ہے وہ ایک بغاوت کا جذبہ پیدا ہوگا بچوں میں، ہے نا، اب یہ بچے جو ہیں انہوں نے گھر کے اندر بھی आगे जा करके मसला क्रिएट करना है ऐसे बच्चों ने, और फिर जो है वो उनकी पर्सनैलिटी भी जो है वो अच्छी खासी नेगेटिवली इम्पैक्टेड हो जाएगी इस तरह की बातों से, ठीक है ना, और मियाँ बीवी के अपने ताल्लुक जो है वो बहुत खराब हो जाएंगे, सही है। तो अब इसकी बजाय ये जो इख्तलाफ है, और ये इख्तलाफ बच्चों की खैरख्वाही में, क्योंकि माँ जो है वो बच्चों के खिलाफ नहीं हो सकती ना, ठीक है ना, खैरख्वाही के अंदर ही है, तो और बाप भी जो है वो एक तरह से खैरख्वाही होता है, मतलब वो कोई नाउजुबिल्ला अपने बच्चों का दुश्मन तो नहीं होता ना, ठीक है। तो अब इसको उनको कैसे रिजॉल्व करना चाहिए कि दे शुड कम टूगेदर एंड टॉक अबाउट इट, है ना, और ना जो है वो शौहर को जो है वो अपनी यानी डंडा, नहीं तुम, मैंने कह दिया बस, तुम्हारी मजाल कैसे हुई कि तुमने मेरी बात के खिलाफ सोचा भी कैसे तुमने मेरी बात के खिलाफ, इस तरीके से शौहर को भी नहीं करना और बीवी को भी जो है वो ऐसे नहीं हैंडल करना कि जिससे कि घर का माहौल खराब हो जाए, बच्चे जो है वो बाप के दुश्मन बन जाए, ठीक है ना। तो एक प्रैक्टिकल हमारे सामने इसकी आ गई, ठीक है। और दूसरा ये कि भाई हाँ भाई, बहुत से घरों के अंदर ऐसा मुमकिन नहीं होता, वो वाकई जो है वो ऐसे हैं कि उन्होंने आपकी बात सुननी नहीं, ठीक है ना, उन्होंने जो है वो इस यानी भाई डंडा चलाना है और गुस्सा दिखाना है और ये करना है, तो ऐसे में फिर क्या हमारे लिए ये जो अदब हमने सीखा है ये अदब हमारे लिए अब बेकार है? नहीं, अभी भी बेकार नहीं है, इसलिए कि अगर हम अपने घर के अंदर ये वाला माहौल पैदा नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल, तो हम अल्लाह ताला से दुआ तो कर सकते हैं कि ऐ अल्लाह कितना अच्छा माहौल और कितनी अच्छी नसीहत मुझे आपके कुरान के अंदर से मिल गई है, ऐ अल्लाह आप इसको मेरे घर के अंदर भी राइज फरमा दीजिए, राइट। तो भाई अब किसी अच्छी चीज का जब पता चलेगा इंसान को, तब वो अल्लाह ताला से उस अच्छी चीज की दुआ भी मांगेगा ना, पहले पता ही नहीं था कि हाँ ये भी एक अच्छी अच्छे अखलाक होते हैं जो कि घरों के अंदर राइज होने चाहिए, तो जब पता ही नहीं था तो दुआ किस चीज की मांगेंगे। अब पता चल गया, अगरचे के इसके ऊपर अमल नहीं कर सकते अभी, लेकिन अल्लाह से दुआ तो मांग सकते हैं ना, और असल चीज तो है ही दुआ, क्योंकि हालात तो अल्लाह ही ने बदलने होते हैं, तो अल्लाह को हालात बदलने के लिए जो हम इन्वोक करते हैं इसी को तो दुआ करना कहते हैं। और दूसरी बात क्या कि भाई अपने शौहर के साथ ये वाले मामलात नहीं अभी इम्प्लीमेंट कर सकते, लेकिन अपनी औलाद को तो सिखा सकती हैं ना भाई, अपनी औलाद का तो ऐसा मिजाज बना सकती हैं ना, उनकी तो तरबियत कर सकती हैं ना, कल को उन्होंने तो बड़े होना है ना, राइट, इंशाल्लाह वो बड़े होंगे, फिर वो अपने घरों के होंगे, अपने घरों के अंदर वो ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं अगर आप उनकी अच्छी तरबियत कर लेंगी तो आपका घर तो ना बन भी सका तो कम से कम आपकी नस्लें तो बन जाएंगी ना, राइट, अगली नस्ल तो आपकी अच्छे इंसान बन जाएगी और उनके घराने जो है वो संवरे हुए घराने बन जाएंगे, और वो आपके लिए फिर सदका जारिया बन जाएंगे, आप तो कब्र में लेटी हुई होंगी, और उनके घरों के अंदर जो आपकी तरबियत की वजह से अच्छा माहौल होगा, उसकी वजह से फिर नेकियां करेंगे, गुनाहों से बचेंगे, सबका सब सवाब आपको कब्र के अंदर पहुंच रहा होगा, है ना भाई। तो ये जो कुरान मजीद से हम ये आदाब सीख रहे हैं, ये तो हमारी जिंदगी नहीं, हमारी आखिरत बनाने के लिए है ना, ठीक है। हर चीज को इस नजर से देखा करें, इस नजर से देखेंगे ना फिर, इसको पंजाबी में कहते हैं बल्ले ही बल्ले, ठीक है, बस मुझे पंजाबी आती नहीं है लेकिन कुछ बातें सुनी हुई है, मजे ही मजे फिर उसके बाद, ठीक है। अच्छा आगे चलें जी, कि ये फैसला जो है वो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बताया और दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसको नाफिज कर दिया। आगे फरमाते हैं कि क्या फैसला देने के बाद किसी काजी का फैसला तोड़ा और बदला जा सकता है? अब बज़ाहिर जो है ये बड़ी टेक्निकल किस्म की और फिकी एक डिस्कशन हो रही है, लेकिन ये फिकी डिस्कशन भी हम सब के लिए फायदा मंद है, ठीक है, बस उस नज़र से अगर हम देखना शुरू कर दें तो हमारे लिए इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे पैगाम हैं। तो फरमाते हैं कि यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम जब एक फैसला दे चुके थे तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को उसके तोड़ने का क्या हक था, वो उन्होंने कर दिया फैसला तो फिर ये कहाँ से आ गए तोड़ने के, और अगर खुद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ही ने उनका फैसला सुनकर अपने साबिक फैसले को तोड़ा और दूसरा फैसला जारी किया, तो क्या काजी को इसका इख्तियार है कि एक फैसला दे देने के बाद उसको तोड़ दे और फैसला बदल दे? क्या जबरदस्त इल्मी पॉइंट्स निकाले इस वाक्य से, ठीक है, ठीक है, दोनों सवाल समझ में आ गए कि क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम को हक था कि वो जाकर के اپنا اوپینین اپنی رائے دیتے جب فیصلہ صادر ہو چکا تھا؟ اور دوسرا سوال کیا کہ کیا داؤد علیہ السلام جنہوں نے اپنا فیصلہ صادر کر دیا تھا کیا وہ اپنے فیصلے کو واپس لے کر کے اس کو چینج کرنے کا اختیار رکھتے؟ یعنی کیا یہ صحیح ہے کہ انہوں نے ایسا کام کیا؟ تو اس کے اوپر نا پھر علماء کی رائے اور بحث لکھی ہے. یہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ اس طرح کے مسائل پر بڑی تفصیل سے بحث فرمائی ہے. علامہ قرطبی بالکل شروع کے دور کے بہت بڑے عالم دین تھے, انہوں نے جو ہے وہ تفسیر بھی لکھی, انہوں نے فقہ کے اوپر بھی بہت کلام کیا. اور تفسیر قرطبی, علامہ قرطبی کی تفسیر سب سے زیادہ ویسے مشہور ہے, تو انہوں نے نا پھر اپنی تفسیر میں اس طرح کے مسائل پر اس مقام پر بڑی تفصیل سے بحث فرمائی. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر کسی قاضی نے نصوص شرعیہ اور جمہور امت کے خلاف کوئی غلط فیصلہ محض اٹکل سے دے دیا ہے تو وہ فیصلہ تو باتفاق امت مردود و باطل ہے. دوسرے قاضی کو اس کے خلاف فیصلہ دینا نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے, اور اس قاضی کا معذول کرنا واجب ہے. کیا مطلب ہے یہ جملے کا کہ کسی کوئی قاضی ہے, اب یہ داؤد علیہ السلام بادشاہ تو تھے ہی لیکن قاضی بھی تو تھے نا, جج بھی تو تھے نا, ٹھیک ہے, جیسے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس داؤد علیہ السلام تھے, ٹھیک ہے. اس زمانے میں ویسے بھی یہ یعنی کیونکہ جو حکمران ہوتا تھا نا وہ کوئی جاہل عوام کے ووٹ سے آ کر کے اوپر نہیں بیٹھ جاتا تھا, بلکہ حکمرانی کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ساری صفات ہوتی تھیں, تب ایسے بندے کو حکمران بنایا جاتا تھا. یعنی علم بھی ہوتا تھا, حکمت بھی ہوتی تھی اس کے پاس, اور شریعت کا علم بھی, اور ویسے بھی اس کے پاس عقل سمجھ تھی, اور عوام کا خیر خواہ بھی ہوتا تھا. ایسا ہی شخص جو ہے وہ حاکم بنتا تھا, ٹھیک ہے. تو اب جب ایسا شخص حاکم ہے تو ظاہر ہے پھر قاضی بھی وہی شخص ڈیزرو کرتا ہے قاضی بننا, ٹھیک ہے, اور اس سے اچھا قاضی کوئی ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اسی کو سب سے زیادہ اپنے عوام کے ساتھ محبت ہے اور فکر ہے اس کو اپنے عوام کی. تو اب ایسا جو قاضی ہے نا, تو اگر اس نے شریعت کی نصوص, شریعت کی نصوص کیا ہوتی ہیں کہ جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی بنیاد کیا ہے, قرآن مجید اور حدیث مبارکہ, وحی جس کو کہتے ہیں, قرآن مجید بھی وحی ہے, حدیث مبارکہ بھی وحی ہے, ٹھیک ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی ہوئی باتیں. تو شریعت کی نصوص جو ہے نا وہ بیسیکلی وحی کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب وحی کے مطابق کسی قاضی نے فیصلہ دیا, جیسے وحی کے اندر اصول بتائے ہوئے ہیں قرآن مجید میں حدیث میں جیسے اصول بتائے ہوئے ہیں, تو ان کے مطابق اس نے فیصلہ کیا, ٹھیک ہے نا, اس کے مطابق نہیں, یہاں تو بات ہو رہی ہے اس کے خلاف اس نے کوئی فیصلہ, اصول شریعہ کے خلاف اس نے کوئی فیصلہ دے دیا, یا یہ کہ جمہور امت کے خلاف کوئی فیصلہ, ٹھیک ہے, کوئی غلط فیصلہ دے دیا. جمہور امت کا مطلب کیا کہ قرآن اور حدیث میں تو کوئی ایسا اصول تھا نہیں کہ جس اصول کو قاضی نے توڑا اپنے فیصلے میں, قرآن اور حدیث میں تو کوئی ایسا اصول تھا ہی نہیں, کیونکہ ایسا ہے کہ قرآن مجید میں ہر جو ہے وہ مسئلے کا ڈائریکٹ اصول موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو جمہور یعنی علماء کی اکثریت تھی جس کو جمہور علماء کہتے ہیں, علماء کی میجورٹی, اسی کو یہاں پر جمہور امت لکھا ہے. جمہور امت یعنی امت کی اکثریت, امت سے مراد ہر بندہ نہیں بلکہ علماء امت کی اکثریت, ٹھیک ہے. تو علماء امت کی اکثریت نے جو ہے نا وہ کسی چیز کے اوپر اجماع کر کے, کنسنسس کر کے اس کو اصول شریعہ بنا دیا تھا, ٹھیک ہے نا, کہ یہ بھی اصول شریعہ ہے, یہ بھی ہمارے دین کے اندر ایک شریعت کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. جیسے قرآن مجید ہے, حدیث مبارکہ ہے, اسی طریقے سے جمہور علماء کا اجماع, ٹھیک ہے. تو اگر قاضی نے کوئی فیصلہ دیا جو کہ جمہور علماء کے اجماع کے خلاف ہے, علماء کی میجورٹی کے کنسنسس کے خلاف ہے, ایسا کوئی فیصلہ قاضی نے دے دیا, اب اس نے یہ فیصلہ دیا کیسے؟ یعنی نہ تو وہ قرآن کے فیصلے قرآن کے اصولوں کے مطابق ہے, نہ وہ حدیث کے اصولوں کے مطابق ہے, نہ وہ جمہور علماء کے اصولوں کے مطابق ہے, تو اب اس نے پھر کیسے فیصلہ دے دیا, کس بنیاد پر فیصلہ دیا؟ تو اس فیصلے کو کہیں گے کہ اس نے نا اٹکل کی بنیاد پر فیصلہ دے دیا. اٹکل کیا چیز ہوتی ہے؟ اٹکل ہوتی ہے جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ازمشن کی, اس نے کوئی بات ازیوم کر لی اور اس کی بنیاد پر فیصلہ دے دیا, ہے نا, یا کوئی گمان کر لیا کسی چیز کے بارے میں اور ایسے ہی بس اپنے گمان سے فیصلہ دیا. میرا خیال یہ ہے کہ اس کو ایسے ہونا چاہیے. بھائی آپ کا خیال کوئی تھوڑی میٹر کرتا ہے. اگر قرآن مجید کی حدیث کی اور جمہور علماء کے اجماع کے اندر اصول موجود تھے تو آپ نے ان اصولوں کو چھوڑ کر کے اپنے خیال کے مطابق کیسے فیصلہ دے دیا؟ ٹھیک ہے نا, تو ایسا فیصلہ جو ہے وہ ناجائز فیصلہ ہوتا ہے. یا کوئی اتنے بڑے صاحب تھے کہ انہوں نے گویا کہ کہتے ہیں نا وہ فال نکالنا ہے نا, انہوں نے کہا جی مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا اور مجھے تو نصوص شریعہ کا علم بھی نہیں ہے, اجماع امت کا بھی میرے پاس علم نہیں ہے, تو سمجھ میں میری کوئی بات آ نہیں رہی کہ میں کیا فیصلہ دوں, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, تو چلو فال نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ طوطے سے کہتے ہیں طوطے صاحب وہ میں دو فیصلے لکھ کر کے جو ہے وہ کاغذ کے اوپر رکھ دیتا ہوں, اب طوطا جو ہے نا وہ جا کر کے ان دونوں کاغذوں میں سے جو بھی کاغذ اٹھا لے گا تو میں وہی والا فیصلہ دے دوں گا. تو یہ فیصلہ بھی اٹکل والا فیصلہ کہلائے گا. ٹھیک ہے نا, تو اگر کسی قاضی نے محض اٹکل سے کوئی فیصلہ دے دیا اصولوں کے خلاف, تو ایسا فیصلہ جو ہے نا امت کے اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ ایسا فیصلہ جو ہے وہ تو مردود اور باطل ہے, یعنی ایسے فیصلے کو رد کر دیا جائے گا. اور کسی دوسرے قاضی کو جو ہے نا وہ پھر اپروچ کیا جائے گا کہ اب آپ فیصلہ سنائیں, انہوں نے تو اٹکل سے فیصلہ سنا دیا. ٹھیک ہے, تو وہ دوسرا فیصلہ جو ہے نا دوسرا قاضی جو ہے وہ اس کے خلاف فیصلہ دے گا. اور ایسے قاضی کو جس نے اٹکل سے فیصلہ سنا دیا تھا, ایسے قاضی کو جو ہے نا ایسے جج کو جو ہے باقاعدہ معزول کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن اگر ایک قاضی کا فیصلہ شرعی اجتہاد پر مبنی اور اصول اجتہاد کے ماتحت تھا, یعنی قاضی نے باقاعدہ اجتہاد کیا, اجتہاد کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کی نیت بھی خالصتاً اللہ کی رضا تھی اور اس نے علم کے مطابق فیصلہ دیا, یعنی اس کے پاس علم بھی موجود تھا اور اس نے اپنے علم کو استعمال کر کے باقاعدہ دیکھا کہ اصول شریعہ کیا ہیں اور علماء کے اجماع کیا ہیں اور ان کی روشنی میں پھر اس نے کوئی فیصلہ دیا. ایسے فیصلے کو کیا کہیں گے؟ اجتہاد کرنا کہیں گے. کہ اس نے باقاعدہ اجتہاد کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے بہت محنت کرنا, مجاہدہ کرنا اور اس سے کسی نتیجے پر پہنچنا. ٹھیک ہے نا, محنت مجاہدہ کر کے کسی نتیجے پر پہنچنا, اس کو اجتہاد کرنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب قاضی نے اگر کوئی فیصلہ اجتہاد کر کے دیا ہے نا اور وہ اصولوں کے مطابق تھا, ظاہر ہے اجتہاد جو ہے اصولوں کے مطابق ہی ہوتا ہے, تو پھر کسی دوسرے قاضی کو اس فیصلے کا توڑنا جائز نہیں ہے, کیونکہ اگر ایسا کیا جائے گا تو فساد عظیم ہوگا. بھئی اس نے اجتہاد کر کے جب فیصلہ دیا تھا, اب کسی دوسرے قاضی کے پاس آپ کیوں جا رہے ہیں کہ نہیں جی ہمیں اس کا فیصلہ پسند نہیں آ رہا, آپ جو ہے نا وہ دوسرا کوئی فیصلہ دیں ہمیں. تو اگر یہ کیا جائے گا نا ملک کے اندر تو پھر فساد ہوگا. اب یہ فساد جو ہے وہ سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوگا؟ دلوں سے شروع ہوگا, یعنی لوگ جو ہے نا ان کے دلوں میں نفرتیں آئیں گی, بدگمانیاں آئیں گی, اور پھر یہ نفرتیں بڑھتی ہیں, بڑھتے ہوئے باقاعدہ لوگوں کے درمیان لڑائیاں ہونی شروع ہو جائیں گی, اور یہ لڑائیاں شاید پہلے ہاتھ پائی سے ہوں اور بالآخر یہ ہتھیاروں کی شکل بھی اختیار کر جائیں, ہتھیاروں سے بھی لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, تو یہ ہو جائے گا فساد عظیم. ٹھیک ہے نا, ایک تو یہ ہوگا کہ ملک کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا, اور دوسرا کیا ہوگا کہ قانون جو ہے نا, اب یہاں پہ اسلامی قانون لکھا ہے لیکن یہ اصول ہر جگہ چلتا ہے, چاہے اسلامی قانون ہو چاہے کوئی اور قانون ہو. جیسے اگر یہی حرکت جو ہے وہ امریکہ میں کی جائے کہ بھئی امریکہ میں کوئی جج تھے, انہوں نے جو ہے وہ جو بھی امریکہ کے قوانین کے اصول ہیں اور عوام کی خیر خواہی ہے, ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ میں کسی جج نے جو ہے وہ فیصلہ سنا دیا, اب لوگوں نے کہا کہ نہیں جی ہم اس کا فیصلہ نہیں مانتے, ہم تو کسی دوسرے جج کے پاس جائیں گے اور اس سے فیصلہ لے کر کے آئیں گے, تو بھائی اگر یہ چیز امریکہ میں بھی کی جائے گی نا تو کیا ہوگا, امریکہ میں بھی فساد پیدا ہو جائے گا, اور امریکہ کا جو قانون ہے جس کو کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کھیل بن جائے گا. ٹھیک ہے نا, اسی طریقے سے اسلامی مملکت کے اندر اسلامی قانون ایک کھیل بن جائے گا, ہے نا, جب جی چاہتا ہے اس کو اچھا کہتے ہیں, جب جی چاہتا ہے اس کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور روز حلال اور حرام بدلا کریں گے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ قاضی جو ہے نا وہ بھی یعنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو جدید مسائل ہوتے ہیں ان میں بتاتا ہے کہ فلانی چیز حلال ہے فلانی چیز حرام ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ قاضی کے حلال اور حرام کو نہیں مان رہے ہیں جو کہ اس نے اصول شریعہ کی روشنی میں کسی چیز کو بتایا کہ بھئی یہ چیز بھی حلال ہی ہونی چاہیے کیونکہ یہ جو ہے وہ قرآن حدیث کے اصولوں کے خلاف نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اب آپ نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں مانتا, میں تو کسی دوسرے قاضی کے پاس جا کر کے اس سے فیصلہ لے کر کے آؤں گا, تو پھر کیا ہوگا بھئی, یہ تو سارا کا سارا معاملہ یہ کھیل بن جائے گا, اور ایک دن حلال کسی چیز کو قرار دے دیا گیا, اگلے دن جو ہے وہ اسی چیز کو حرام قرار دے دیا جائے گا, پھر اس کے بعد کسی اور کا موڈ بدلے گا وہ اس کو حلال قرار دے دے گا, پھر کسی کا موڈ بدلے گا وہ اس کو حرام قرار دے دے گا, تو یہ تو ایک تماشا کھیل بن جائے گا نا سارا کا سارا. ٹھیک ہے, البتہ یعنی دو صورتیں حضرت نے بیان کر فرمائی. پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی نے اٹکل سے فیصلہ دیا ہے نا اس کو تو یعنی اس فیصلے کو تو نل اینڈ وائڈ کرنا ضروری ہے. اچھا, کسی قاضی نے باقاعدہ اجتہاد کر کے فیصلہ دیا تو اب اس اجتہاد کو جو ہے نا وہ مانا جائے گا اور اس کے خلاف جو ہے نا وہ کوئی تحریک نہیں چلائی جائے گی. ٹھیک ہے, اچھا اب تیسری صورتحال, تیسری پاسبلٹی کیا ہے کہ اگر خود اسی فیصلہ دینے والے قاضی کو بعد اس کے کہ اصول اجتہاد کے تحت وہ ایک فیصلہ نافذ کر چکا ہے, اب از روئے اجتہاد یہ نظر آئے کہ میرا پہلا جو فیصلہ تھا نا اور جو میرا پہلا اجتہاد تھا نا اس کے اندر غلطی ہو گئی مجھ سے, تو اس کا بدلنا جائز بلکہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر بھی وہی جیسا کہ چونکہ خواتین کی کلاس ہے تو اب ہمارے لیے کیا آداب ہیں یا ہمارے لیے کیا اس کے اندر سبق ہے, وہ یہی ہے کہ جب گھر کے بڑے جو ہوتے ہیں نا وہ کوئی فیصلہ سناتے ہیں اور اجتہاد کے اصولوں کو سامنے رکھ کے سناتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یعنی جو عوام کی خیر خواہی ہے, گھر کے لوگ عوام ہوتے ہیں تو عوام کی خیر خواہی کے ساتھ اور جو اصول شریعہ ہیں یا جو قوانین ہیں انسانی معاشرت کے بھی تو قوانین ہوتے ہیں نا بھائی. ٹھیک ہے, تو کسی گھر کے بڑے نے جو ہے نا وہ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کے کوئی فیصلہ سنایا ہے نا تو اب جو ہے نا وہ اس کو قبول کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے خلاف جو ہے نا وہ ایک تحریک چلانا, دوسرے لوگوں کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ ان کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دینا, ایسا اگر کریں گے تو پھر گھر کے اندر بھی ایک فساد پیدا ہو جائے گا اور پھر کوئی اصول جو ہے وہ اصول نہیں رہے گا بلکہ ہر کوئی جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ میں اپنی زندگی کو رکھے گا اور اپنے حساب سے پھر فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہے نا, تو اس سے جو ہے وہ خاندان کی اکائی جو ہے نا جو یونٹی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے, اور پھر اس سے بہت بڑے بڑے مسائل پیدا ہوں گے جو کہ آپ دیکھ ہی رہے چاروں طرف, یہ کیونکہ اب خاندانی نظام جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے نا, بلکہ بہت ساری جگہوں پہ ٹوٹ چکا ہے ایون مسلمان ملکوں کے اندر. ٹھیک ہے, قبائلی نظام جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے, بکھر چکا ہے. تو اب نہ صرف یہ کہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جی اب چونکہ اب قبائلی سسٹم نہیں ہے, اب خاندانی سسٹم نہیں ہے, تو اب جو ہے نا وہ ہر ایک کو آزادی حاصل ہو گئی ہے اور وہ اپنی آزاد زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, لیکن جب ہر بندہ اپنی آزاد زندگی گزار رہا ہے تو پھر اس نے فیصلے پر اپنے حساب سے ہی کرنے ہیں. ٹھیک ہے نا, اب جس طریقے سے آپ آزاد ہو گئیں اور آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ جی میں آزاد ہو گئی, میں اپنی آزادی سے جو ہے نا وہ اپنے فیصلے کروں گی, تو پھر اسی طریقے سے گھر کے دوسرے فرد بھی تو آزاد ہو گئے, اب وہ بھی اپنے حساب سے اپنے فیصلے کریں گے. تو اب انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ کر لیا کہ جس کو کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ انتہائی برا فیصلہ انہوں نے کیا اپنے بارے میں اور نقصان ان کو ہوگا اس فیصلہ کرنے سے, تو آپ اب کچھ کر نہیں سکتی اس بارے میں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ بھائی جس طرح آپ آزاد ہو گئی ہیں خاندانی سسٹم سے آزاد ہو گئی, اسی طریقے سے وہ بھی خاندانی سسٹم سے آزاد ہو گئے, ہے نا. اب ان کا فیصلہ آپ کو برا لگے, آپ کا فیصلہ ان کو برا لگے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ایوری ون از آن ہز اون. ٹھیک ہے نا, تو ایک تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے جب خاندانی نظام بریک ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو پھر ہر بندہ ہی آزاد ہو جاتا ہے. اور دوسرا ایک بہت بڑا نقصان اس کا کیا ہوتا ہے کہ جب اس طریقے سے شیرازہ بکھر جاتا ہے نا, تو اب جب کسی کے اوپر مصیبت آتی ہے, ٹھیک ہے نا, خاندان کے کسی فرد کے اوپر مصیبت آتی ہے, تو اب دوسرے لوگ جو ہے نا وہ اس کی مدد نہیں کرنا چاہتے, یا اگر چاہتے بھی ہیں تو کر سکتے نہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ فیملی فیبرک جو ہے نا یہ تو ٹوٹ چکا ہے, یہ بکھر چکا ہے. अब मदद एक दूसरे की करने के लिए लोग तैयार नहीं होते, ठीक है। तो जब अब ना तुम ना तो जो है वो आप किसी को कुछ मना कर सकते हैं, ना आप किसी को कुछ समझा सकते हैं, और ना किसी की मुसीबत में उसकी मदद कर सकते हैं, तो अब तो क्या होगा भाई? अब वही होगा कि हर बंदा जो है वो अपना अपना ही जिम्मेदार है, ठीक है ना। और फिर वो उसने अपना ही यानी किसी ना किसी तरीके से कोशिश यही करनी है कि भाई मैं किसी तरीके से सर्वाइव कर लूं, है ना। यानी फिर तो सर्वाइवल की जंग होगी, हर बंदा अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा होगा, मुआशरे के अंदर, घर एक घर के अंदर, हर बंदा जो है वो बस मैं किसी तरीके से बच जाऊं, मैं किसी तरीके से जो है ना वो मेरे मफाद जो है पूरे हो जाए, ठीक है। और चाहे दूसरे जो है वो जहन्नुम में जाए, चाहे दूसरे जो है वो उनकी जिंदगी खराब हो, चाहे कुछ भी हो, भाई मैं अपने आप को बचाऊं, राइट। ये तो कयामत का मंजर है, कयामत में ऐसे ही होगा, लेकिन दुनिया के अंदर फिर यही मंजर शुरू हो जाता है, ठीक है। अब उसमें और भी आगे बहुत सारी बातें हैं जो कि कही जा सकती है। ये बेसिकली जो जो काफिरों का निज़ाम है ना, जिसको कैपिटलिज्म कहते हैं, कुछ कुछ लोग जो कि उस तरफ भी नज़र रखते हैं मुआशियात के ऊपर, जिनकी नज़र है, जिन्होंने तालीम हासिल करी है इस तरह की, या जिनको कि थोड़ा शऊर है इन बातों का, तो उनकी नॉलेज के लिए कि यही ये जो 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 मगरब का निज़ाम ज़िंदगी है ना, वो यही है, वो यही उन्होंने अपने मुल्कों के अंदर नाफिज कर दिया है। उन्होंने ख़ानदानी निज़ामों को तोड़ दिया है, ख़ानदान बिखर चुके हैं, शिराज़ा बिखर चुका है, ठीक है। और हर बंदा जो है ना वो अब ज़ाती मिल्कियत भी है उसके पास, ज़ाती आज़ादी भी है, अब वो इंसानों की तरह जिंदा रहना चाहे कोई उसको कुछ नहीं कह सकता, अगर वो गधों की तरह जिंदा रहना चाहे कोई उसको कुछ नहीं कह सकता, है ना। अगर वो जो है वो किसी दूसरे इंसान के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहे, चाहे वो दूसरा इंसान जो है वो जैसा भी हो, कोई उसको कुछ नहीं कह सकता, है ना। इसी वजह से फिर अब उनका मुआशरा जो है वो इस नौबत तक पहुंच चुका है कि कोई किसी गैर यानी कोई लड़का किसी लड़की के साथ रहना चाहे, कोई शादी वादी करने की जरूरत नहीं है, कोई उसको कुछ नहीं कह सकता, नहीं? कोई लड़की जो है वो घर से भाग करके जो है वो कुछ करना शुरू हो जाए, कोई उसको कुछ नहीं कह सकता। हत्ता के हम जिन्स परस्ती जो कि कौम लूत के ऊपर जिसकी वजह से इतना शदीद तरीन अजाब आया था, अब वो वहां पर बिल्कुल आम हो चुकी है हम जिन्स परस्ती, और कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता। लेकिन क्यों क्यों कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता? उसकी वजह यही है कि ये चीज वहां से शुरू हुई थी, ठीक है, कि अथॉरिटी को चैलेंज करना और अपनी चलाने की कोशिश करना, आजादी के लिए जो है वो नारे मारना, आजादी के लिए जो है वो हर किस्म के काम करना। जब आजादी मिल गई तो अब जो है वो आप अपने आप बस अब आप मी माई सेल्फ एंड आई वाली जिंदगी आपकी हो गई, ठीक है ना। अच्छा, अब इसी वजह से चूंकि अब शिराजा बिखर गया खानदान का, है ना, तो अब जो है वो किसी पर मुसीबत भी आए तो दूसरा शख्स जो है वो उसकी मदद नहीं करेगा। अब जो है ना ये मामला बनता है कि भाई एवरीवन हैज टू गो फॉर प्रोफेशनल एजुकेशन, है ना। हर शख्स ने प्रोफेशनली अपने आप को मजबूत बनाना है, राइट, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, अच्छी अच्छी डिग्रियां हासिल करनी है ताकि वो फिर पैरों पर खड़ा हो सके, है ना भाई। अब जो आजकल हर तरफ ये बात चल रही है, अब ये इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, मुसलमान घरानों के अंदर भी, मुसलमान माशरे में भी, कि भाई लड़कियों को तालीम दो, खूब प्रोफेशनल तालीम दो, उनको डॉक्टर बनाओ, उनको इंजीनियर बनाओ, उनको ये बनाओ, उनको वो बनाओ, कल को जो है वो तलाक हो गई तो कोई उनकी मदद नहीं करेगा, वो खुद अपने आप को संभाल सके, वो खुद पैरों के ऊपर खड़ी हो सके, है ना। अब कल को तलाक हो गई तो फिर तो वो तो होगी कि नहीं होगी, इसका तो पॉसिबिलिटी फिर भी चले 20% है, 30% है, लेकिन जब वो प्रोफेशनल तालीम हासिल करेगी तो फिर उसने जॉब भी तो करनी है ना, तो फिर शादी भी फिर उसने जॉब के साथ ही करनी है, ठीक है ना। लेकिन ये जो एक मसला पड़ा हुआ है ना इस वक्त कि एक शौहर मर गया तो फिर कौन इसकी मदद करेगा, है ना, तलाक हो गई तो फिर कौन इसको सपोर्ट करेगा, तो खुद ही करना पड़ेगा ना अपने आप को सपोर्ट। तो ये मसला आया कहां से शुरू हुआ है मसला? ये वहीं से शुरू हुआ है जो कि अभी हमने यहां पर पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने कि اگر ایک قاضی کا فیصلہ شرعی اجتہاد پر مبنی اور اصول اجتہاد کے ماتحت تھا تو دوسرے کسی قاضی کو اس فیصلے کا توڑنا جائز نہیں، کیونکہ اگر ایسا کیا جائے گا تو فساد عظیم ہوگا اور اسلامی قانون ایک کھیل بن جائے گا اور روز حلال و حرام بدلا کریں گے۔ یہاں سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، بڑوں کے خلاف وہ اعلان جنگ، یہاں سے مسئلہ شروع ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا پھر شیرازے بکھرے ہیں، ٹوٹا ہے، فساد ہوا ہے، ہر کوئی جو ہے وہ اپنا آپ کا ذمہ دار اور اپنے آپ کی پرواہ کرنے والا بن گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے بھائی جب آپ تنے تنہا رہ جائیں گے تو دوسرے آپ کی مدد کو تھوڑی کریں گے، آپ کو خود ہی اپنی مدد کرنی پڑے گی، اپنی مدد آپ، ہے نا۔ تو اب جو ہے وہ بچی جو ہے وہ اگر اپنے خاندان میں نہ چل سکی، ٹھیک ہے نا، تو نہ تو باپ صاحب مدد کریں گے، نہ جو ہے وہ بھائی صاحب مدد کریں گے، نہ جو ہے وہ اکثر لوگوں پر تو ایسا بھی معاملہ ہو چکا ہے کہ بیٹے صاحب بھی مدد نہیں کریں گے اپنی اما کی، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال یہاں پہ ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے، تو اس وجہ سے ہم اپنی بات کو یہاں پہ روکتے ہیں۔ باقی ان شاء اللہ کی کاسٹ میں آپ کو دعوانا الحمد للہ۔